الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم پیارے پیارے سائی بھائی ایک دیا کا نوجوان بیٹا تھا جو بہت ہی اوباش اور آباد تھا اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا ماں کو بڑا من تھا کہ میرا لال گناہوں بھری زندگی سے دنیا سے رخصت ہوا نہ جانے اب اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہوگا اس کی بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اپنے مرحوم لال کو خواب میں دیکھے چنانچہ ایک مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بیٹا عذاب میں مبتلا دل اور بھی مغموم ہو گیا اور صدمے سے چور ہوئی اور دعا وغیرہ کرتی رہی کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے اپنے مرحوم بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ بہت اچھی حالت میں ہے اور خوش و خرم ماں نے پوچھا بیٹا پہلے تجھے عذاب میں دیکھا اب تو خوش ہے کیا معاملہ ہے کہنے لگا ماں تو جانتی ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے تھے مرنے کے بعد واقعی میں عذاب میں گرفتار ہو گیا مگر اللہ کا کرم یوں ہوا کہ ایک سخت گناہگار اور پاپی شخص ہمارے قبرستان سے گزرا اور میری قبر کو دیکھ کر اسے اپنے گناہ اور موت یاد آ گئی اس سے بڑی ندامت ہوئی کہ مجھے بھی آخر اسی قبر میں جانا پڑے گا اگر گناہ کرتے کرتے مرا تو اندھیری قبر میں میرا کیا ہوگا بس وہ ندامت کے مارے بے قرار ہو کر میری قبر کے گرد گھومنے لگا پریشان ہو گیا کبھی ادھر پھرتا کبھی ادھر پھرتا اور روتا اس نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور قرآن شریف کی چند آیتیں اور 20 بار اس نے درود شریف کا ورد کیا اور ہم سب قبرستان والوں کو اس نے اس والے ثواب کیا ماں اس کی توبہ سے فرشتوں کو بھی خوشی ہوئی اور اس کے ایصال ثواب کی بدولت اللہ تعالی نے سارے قبرستان والے مسلمانوں کو بخش دیا اور میں بھی انہی میں چونکہ تھا اللہ نے مجھ پر بھی بڑا کرم فرمایا جو کچھ مجھے حصہ ملا ماں کو دیکھ رہی ہے اے میری ماں حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور ہے گناہوں کا کفارہ ہے زندہ اور مردہ دونوں کے لیے درود پاک رحمت ہی رحمت ہے صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. پیارے پیارے نئے بھائیوں آپ کی خدمت میں میری مدنی التجا ہے کہ جہاں تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے. تبارانی شریف کی ایک روایت ہے جس میں یہ مضمون موجود ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسے وقت حاضر ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسے وقت نہیں حاضر نہیں ہوئے تھے. سرکار نامدار سید الابرار شفیع میں روز شمار دو عالم کے مالک و مختار بزن پروردگار سرکار والا تبار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین کے لیے کھڑے ہو اور استفسار فرمایا جبریل کیا بات کہ تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا. عرض کیا آقا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالی نے جہنم کو مزید بھڑکانے کا حکم دیا. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جبریل مجھے جہنم کی حقیقت بتاؤ. عرض کیا آقا اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو حکم دیا اور اسے 1000 سال بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی. پھر مزید اس کے حکم پر 1000 سال بھڑکایا گیا وہ سرخ ہو گئی. مزید 1000 سال اس کو بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ تاریک ہو گئی اندھیری کالی. تو جہنم کی آگ کالی ہے اور اس میں اندھیرا ہی اندھیرا اور نہ اس کا بھڑکنا ختم ہوتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر دنیا میں بھیجا اگر جہنم کو سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کی تمام مخلوق مر جائے. آقا اس خدا کی قسم کہ جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا اگر جہنم کے نگہبان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بدصورتی دیکھ کر اور اس کی بدبو سون کر مر جائے. آقا اس مولا کی قسم کہ جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے اور وہ حلقہ سب سے نچلی زمین پر جا کے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم کا یہ ہولناک تذکرہ سن کر فرماتے ہیں اے جبرائیل مجھے اتنا ہی کافی ہے میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو کہیں میری روح قبض نہ ہو جائے. تب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی طرف نگاہ فرمائی تو وہ رو رہے تھے. ارشاد فرمایا جبریل تم رو رہے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا تو ایک خاص مقام ہے. عرض کیا آتا میں کیسے نہ روؤں مجھے تو زیادہ رونا چاہیے، کیا معلوم کہ میں علم الہی میں اس حال سے کسی دوسرے حال میں لکھا گیا ہوں، کہیں مجھے آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے جیسا کہ ابلیس کو آزمائش میں ڈال دیا گیا اور اس کو ذلیل و خوار کر دیا گیا، حالانکہ وہ فرشتوں کا بھی استاد تھا اگرچہ جن تھا. آقا کیا معلوم مجھے ہاروت اور ماروت کی طرح امتحان میں ڈال دیا جائے. راوی کا کہنا ہے کہ یہ سن کر نبیوں کے سرور، رسولوں کے افسر، دونوں جہاں کے رہبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رونے لگے. اب یہ دونوں مقدس ہستیاں مسلسل روئے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ آواز آئی، اے محبوب اور اے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالی نے تمہیں نافرمانی سے امن بخشا ہے. یہ سنتے جبریل امین پرواز کر رہے تھے. اب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کے لوگوں کے پاس گزرے جو ہنس بول رہے تھے. ارشاد فرمایا، تم لوگ ہنستے ہو جبکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لیتے تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے اور بلند پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ عز و جل کی خوشنودی پانے کے لیے خوب خوب ریاضت اپنے اوپر مسلط کر سکو. آواز آئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو مایوس مت کرو، میں نے آپ کو بشارت دینے والا بھیجا ہے، آپ کو مشقتوں میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے اعمال درست کرو اور اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرو. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، مقام غور ہے. نبی معصوم بلکہ سید المعصومین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم کا خوفناک تذکرہ سن کر روئے، یعنی بور ہو رہے ہیں کہ جن کے اشارہ ابرو سے قیدیوں کے قید و بند ٹوٹ کر گر جائے. فرشتوں کے آقا جبریل امین بھی جہنم کا تذکرے کے بعد رو رہے ہیں، انہیں اس قدر خوف. اور ایک ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں، حسن اعمال کا نام و نشان تک نہیں، مگر ہمیں جہنم کا تذکرہ سن کر دل کے اندر گہرائی میں بھی کوئی احساس نہیں ہوتا. کتنی لاپرواہی ہے، کتنی غفلت ہے. حالانکہ ہمارے اکابر صحابہ علیہم رضوان اس قدر خوف خدا کے حامل تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا حال یہ تھا کہ بعض اوقات آپ سے منقول ہے کہ آپ نے پرندے کو دیکھ کر فرمایا کہ کاش یہ پرندہ میں ہوتا، ایک شاخ سے دوسری شاخ پر بیٹھتا، اس کا میوہ کھاتا، نہروں سے پانی پیتا. کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں دمبا ہوتا اور مجھے کھلا پلا کر خوب فربا کیا جاتا، تازہ اور تکڑا کیا جاتا، پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا اور کچھ گوشت میرا کھا لیا جاتا اور کچھ سکھا لیا جاتا۔ کاش میں انسان نہ ہوتا۔
قرآن کہتا ہے
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔
ترجمہ ایک اندھون ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟
تو ہر ایک کو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے اور اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ ہماری دنیاوی سوچ بڑی عجیب و غریب ہے۔ دنیا میں کسی قسم کی ترقی مل جائے کسی کو تو اس پر رشک کرتے ہیں، خود ہمیں ترقی حاصل ہو جائے تو پھولے نہیں سماتے اور ہم سمجھتے کہ بس اب ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں کوئی عہدہ مل گیا، کوئی منصب حاصل ہوا تو ہم سمجھتے کہ بس ہم جیسا کوئی نہیں۔ تو میرے سائی بھائیوں، کامیابی جسے ہم سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں، وہ منزل مقصود نہیں، وہ مراد نہیں۔ مراد کیا، منزل مقصود کیا؟ قرآن سے سنیے، آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ ترجمہ ایک انزل ایمان، بے شک ضرور آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں۔ اس سے پہلے کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے آل عمران ہی کی
فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
ترجمہ ایک انسانی ماں، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔
تو میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، دنیا میں جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنا قیامت کے روز اس کا حساب بھی ہمیں کڑا دینا پڑے گا۔ جتنی دولت زیادہ ہے اتنا ہی اس کا حساب شدید ہوگا، جتنا مال زیادہ ہے اس کا حساب بھی شدید ہوگا، اور پھر جیسا مال ویسا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص جس نے حرام مال حاصل کیا ہوگا اور حرام کاموں میں صرف کیا ہوگا، حکم ہوگا اسے سیدھا دوزخ میں ڈال دو۔ پھر دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے مال کو حلال کمایا ہوگا مگر حرام کاموں میں اس کو صرف کیا ہوگا، حکم ہوگا اسے بھی دوزخ میں ڈال دو۔ تیسرا حاضر ہوگا، اس نے حرام مال کو حلال کاموں میں خرچ کیا ہوگا، ارشاد ہوگا اسے بھی جہنم ہی میں ڈال دو۔ چوتھا لایا جائے گا، جس نے اپنے حلال مال کو حلال کاموں میں خرچ کیا ہوگا، حکم ہوگا اسے رکھے رکھے. ممکن ہے اس میں طلب مال میں طہارت رکوع سجود پابندی اوقات کی ادائے نماز میں کوئی خطائیں کی ہوں, وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے حلال طریقے سے مال حاصل کیا, ضرورت کے وقت اس کو خرچ کیا, تیری راہ میں بھی صرف کیا, کسی فرض کی ادائیگی میں بھی کوئی کوتاہی مجھ سے سرزد نہ ہو, بلکہ مال و دولت پر تکبر کر بھی کبھی نہیں کیا. ارشاد ہوگا ممکن ہے عمدہ سواری پر تکلف لباس کے ذریعے شان کا مظاہرہ کیا ہو اپنی, اور عاجزی کی سواری اختیار نہ کی. وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس طرح کا کوئی شان و تجمل اختیار نہیں کیا. پھر کہا جائے گا کیا جب تو نے کسی یتیم مسکین یا پڑوسی کے حقوق میں کمی برتی ہو. عرض کرے گا یا اللہ ان تمام فرائض کی وجہ آوری نے بھی کوئی کسر میں نے باقی نہیں چھوڑی. اتنے میں بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ اس کا ہمارا انصاف طلب کیا جائے. ارشاد ہوگا سب کو مطمئن کرو جواب. تو ایک ایک فریادی کے بارے میں اس میں سوال جواب ہوں گے, سوالات کے جوابات لیے جائیں گے. اب اگر ہر طرح سے بے قصور ثابت ہو گیا, ہر طرح سے بے قصور ثابت ہو گیا تو حکم ہوگا اچھا ذرا رک جا, اور ان تمام نعمتوں کے ایک ایک لقمے کا شکر ادا کرو جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی.
واقعی معاملہ بڑا کڑا ہے.
سورۃ تکاثر میں ارشاد ہے نا, ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں بات پرس ہوگی, پوچھا جائے. تو میرے سائی بھائیوں, جو دنیا میں جتنا بڑا ہے دنیاوی اعتبار سے اس کا حساب بھی اتنا ہی کڑا ہوگا. جتنا بڑا عہدہ یا منصب ہے اتنا ہی شدید اس سے مطالبہ ہوگا کہ تجھے جو نعمت دنیا میں دی گئی اس کا تم نے اپنی ذات کے لیے کیوں فائدہ اٹھایا, دوسروں کی حق تلفی تو نے کیوں کی. تو نے منصب بھی کوئی پایا تو کیا, ڈھیر دولت کا بھی ہاتھ آیا تو کیا, قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا, دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے, ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے, سرو قبروں میں گاڑے موت نے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. پوچھا ہے بے خبر ہونے کو ہے, کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے, باندھ لے تو شاہ سفر ہونے کو ہے, ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن, منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپ کے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان تیری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، سخت سخت امراض وہ تو سہ گیا، چارہ گر کو سخت جا بھی کہہ گیا، کیا ہوا کچھ دن جو زندہ رہ گیا، ایک جہاں سہلے فنا میں بہ گیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اس نے ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکا کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حیف دنیا کا تو ہے پروانہ تو، اور کرے عقبہ کی کچھ پروانہ تو، کس قدر ہے عقل سے بیگانہ تو، اس پہ بنتا ہے بڑا فرزانہ تو، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو میرے پیارے پیارے سائی بھائیوں، یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، عن قریب ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا پڑ جائے گا، قبر کا معاملہ بڑا شدید ہے، بلکہ نزا کی سختیوں کا عالم ہی بڑا کڑا، ہمارے اسلاف آخر کیوں تمنا کیے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندے کو دیکھ کر رشک کر رہے ہیں کہ کاش میں پرندہ ہوتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیڑ یا دمبا بننے کی آرزو کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ بظاہر بھیڑ ذبح ہوتی ہے، گائے ذبح ہوتی ہے، تڑپتی ہے، ہمیں بڑا ترس آتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، بیچاری کو بہت تکلیف ہوتی ہے، میں صحیح عرض کر رہا ہوں اس کو بہت کم تکلیف ہوتی ہے، اس مقابلے میں کہ انسان کی جب روح قبض ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں پر ظاہر نہیں ہوتا، فرشتے اس کو باندھ دیتے ہیں، دوسروں کو ہی وہ نارمل لگ رہا تھا، لیکن حدیثوں سے یہ ظاہر ہوتا اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ موت کی سختیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر موت کی سختیوں میں سے ایک ٹپکا دنیا میں ٹپکایا جائے تو سارے لوگ مر جائیں، تو یہ ساری سختیاں اگر ایک پر جمع ہو جائے تو اس کو کیا حال ہوگا، موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے، بظاہر کسی کو گولی لگ گئی وہ تڑپ رہا ہے، بے شک اس کی تکلیف ہے، لیکن اصل جو روح قبض کرنے کی تکلیف کے مقابلے میں اس گولی لگنے کی یا چھری لگنے کی یا پیٹ کیر ڈالنے کی تکلیف نہیں، اس کے مقابلے وہ اتنی شدید تکلیف ہے، تو چونکہ ان کی نظر جو تھی وہ بہت دور کی تھی، اس لیے وہ حضرات مطلب اس طرح مطلب سوچتے تھے، اسی لیے کسی نے تمنا کی ہے کہ کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، کوئی مونس و غمخوار ساتھ نہ ہوگا، قبر بھی تنگ ہوگی، پھر یہ روایتیں ڈرائے دیتی ہیں کہ مجرموں کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی عیسائی بھائی کو یا خصوصاً ہمارے افسران جو پولیس کے بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہو. کرائم کے سلسلے میں یہ حضرات مطلب پوسٹ مارٹم وغیرہ کرواتے ہیں یا کئی کئی دن کے بعد لاشیں نکلوانی پڑتی ہیں ان کو, تو بظاہر تو تسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی, نہ سانپ نظر آتا ہے نہ بچھو نظر آتا ہے, تو آخر وہ عذاب کہاں گیا؟ اگر ہے تو کہاں گیا؟ یا ثواب کہاں گیا کہ بھئی جنت کی کھڑکی بھی کھلتی ہے قسمت والوں کے لیے, مومنوں کے لیے جنت کا بھی چونا ہوتا ہے, قبر کشادہ ہوتی ہے, ان پر رحمتیں ہوتی ہیں, تو وہ تو کچھ نظر نہیں آتا, یہ تو گلی سڑی لاش اور اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوتا ہے. تو عرض کر دوں کہ یہ معاملہ برزخ کا ہے اور اس پر ہمارے لیے پردہ. آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو, دو بندے سوئے ہوئے ہو, اب یہ دونوں خواب دیکھ رہے ہیں. ایک خواب میں مینار پاکستان کے خوشنما باغ میں گھوم پھر رہا ہے اور مزے لے رہا ہے, دوسرا خوابی خواب میں آپ ہی کے کسی لاک اپ میں بند ہے اور اس سے جرم قبول کروانے کے لیے آپ زد و کوب کر رہے ہیں, اس کی پٹائی ہو رہی ہے اور یہ چلا رہا ہے خوابی خواب میں, اور آپ بیٹھے ہیں خواب میں, وہ بالکل محسوس کر رہا ہے کہ میں مینار پاکستان پر گھوم رہا ہوں, ہریالیوں پہ گھوم رہا ہوں, مگر آپ کو کچھ بھی پتا نہیں کہ کیا کر رہا ہے, تو سویا ہوا کراٹے لے رہا ہے, دوسرا پٹائی ہو رہی ہے چلا رہا ہے لاکب میں, لیکن آپ کے سامنے وہ لیٹا ہوا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. تو برزخ کا معاملہ وہ خواب نہیں لیکن وہ ایک دوسرا عالم ہے جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی, اور مومن کی شان ہے یؤمنون بالغیب, مومن غیب پر ایمان لاتے ہیں, یہ سورہ بقرہ کی ابتدا ہے. تو ہم غیب پر ایمان لائے, عذاب قبر حق, عذاب القبر حق, تو ہمیں نظر نہیں, ورنہ اگر نظر جو آئے اس کو ہم مانے, یہ تو مادہ پرستوں کا عقیدہ ہے, تو اگر نظر آئے اس کو مانے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بتائیے خدا کو کس نے دیکھا, جب آپ میں سے خدا کو کسی نے بھی نہیں دیکھا پھر بھی آنکھیں بند کر کے ایمان لائے کہ خدا ہے, ہے اور ہے, اور یہ ہمارا عقیدہ جو ہے نا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خدا کا انکار نہیں کروا سکتی انشاءاللہ. تو خدا کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں, جنت کے وجود کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں, دوزخ کے وجود کو بغیر دیکھے مان رہے ہیں, قیامت آئے گی اس کو بھی بالکل بغیر تجربے کے ہم تسلیم کر رہے ہیں, یعنی غیب کو ہم تسلیم کر رہے ہیں, مومنون بالغیب یعنی مومن یعنی غیب پر ایمان لانے والے, تو الحمدللہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو اسی طرح عذاب قبر بھی غیب ہمیں نظر نہیں آتا, ہمارے سامنے بظاہر اخباروں میں پڑھتے کہ فرعون کی ممی برآمد ملی, اتنے ہزار سالوں دواؤں کے ذریعے اس کو مطلب محفوظ رکھا گیا, لاش اس کی جو بھی ہے, لیکن جو بھی مطلب سلسلے ہیں عذاب وغیرہ کے وہ جاری ہوتے ہیں, سانپ بھی ہے, بچھو بھی ہے, آگ بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن مان چاہے قبر میں دفن ہوا بندہ, چاہے اس کو شیر پھاڑ کر کھا گیا, شیر کے پیٹ میں چلا گیا, چاہے دریا میں ڈوب کر اس کی مچھلیوں کی غذا بن گیا, مگرمچھ نکل گیا, بیل مچھلی اس کو نکل گئی, جہاں بھی وہ پہنچا وہیں اس کی قبر ہے, عذاب و ثواب اس کو ہو رہا, مگرمچھ یا بیل مچھلی اس کو کچھ نہیں پتا چلتا, مگر اس کو عذاب ثواب سب پہنچ رہا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اگر سب کے عذاب نظر آتے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں, کوئی زندہ ہی نہ رہ سکتا, قبرستان میں تو کوئی جاتا نہیں, ہر طرف چیخو پکار ہوتی, لیکن کبھی کبھی عذاب دکھا دیا جاتا ہے تاکہ مطلب لوگ جو ہے وہ عبرت حاصل کریں, کبھی کبھی دکھا دیا جاتا ہے. مثلا کوئٹہ کے قریب ایک نوجوان لاوارث ملا, مجھے کسی نے واقعہ سنایا تھا, اور لاوارث سمجھ کر لوگوں نے اس کو دفنا دیا, کلین شیو تھا بےچارا, دفنا چکے تو اس کے علاقے کے لوگ ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے کہ ہم کھلا گاؤں سے آئے اور ہم تو اپنے اس عزیز کی لاش کو وہیں دفنائیں گے, تم لے جاؤ, دوبارہ قبر کھودنی شروع کی. اب جو ہی سیل ہٹائی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ ابھی جس کلین شیو نوجوان کو دفنایا تھا، چہرے سے کفن ہٹا ہوا ہے اور چہرے پر کالے کالے بچوں کی داڑھی بنی ہوئی ہے۔ تو دہشت کھا کر لوگ ہٹ گئے چیخ مار کر، اور پھر دور سے مٹی پھینک کر سب بھاگتے ہیں، کوئی لینے کے لیے اس کی لاش کو تیار نہ ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ داڑھی منڈانا حرام، حدیث پاک میں آیا کہ مجھے چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو۔ یہودیوں کی اسی صورت مت بنو۔ تو داڑھی منڈانا میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، میرے افسر بھائیوں، حرام ہے۔ ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے۔ اب معلوم نہیں ہوتا انسان ہے تو کل ہمارے آج کے میزبان ایس ایس پی اب وہ سب کے فرماتے ہیں بیچارے، تو ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنی داڑھی کو بڑھائیے، تو انہوں نے کل رات مجھ سے وعدہ کر لیا ہے تب بڑھے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے ایس ایس پی صاحب لاہور کے جو ہیں انہوں نے وعدہ کر لیا اب ایک مٹھی داڑھی انشاءاللہ سجائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جتنے افسر جمع ہوئے، کوئی ایس پی ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے، ایک میجر صاحب بھی تشریف فرمائے غالباً وہ ملے تو تھے اندر، ساری لاہور کی موبائل کو وہ کنٹرول فرماتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے تشریف فرمائے جو ان کے ماتحت ہیں غالباً ایس ایس پی صاحب کے، اور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ایک اور غالباً ڈی ایس پی صاحب ہیں ہمارے مڈل ٹاؤن میں، وہ تو بہت ہی مدعا ہے حاجی صاحب کے، کہ حاجی صاحب نے جتنا یہاں رنگ جمانا شروع کیا ہے کبھی ہم نے اپنی زندگی میں پنجاب پولیس میں سے دیکھا نہیں ہے، کہ اتنا مطلب مذہبی حلقہ جمع کرنا اور اس طرح کے یہ حساب کتاب کرنا، یہ تو اتنی محبت کرتے ہیں بےچارے۔ کل اپنے فرزند کو بھی میرے سامنے کیا کہ اس کو بھی مطلب آپ کے جو دیوان ہیں ان جیسا آپ لوگ بناؤ، اس کو بھی رنگ، تو ایسے ماشاءاللہ ان کو جذبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ کہ حقیقت میں مطلب یہ کہ اگر عہدہ مل بھی گیا تو انسان کو چاہیے کہ اس سے اس کا اسلامی اور دینی فائدہ اٹھائے۔ دیکھیے حدیث شریف میں ایک مضمون ہے کہ جب کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو اس کے پیچھے لوگوں کی حاجتیں بھی وابستہ کر دی جاتی ہیں۔ اگر وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو نعمتوں کو زوال لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عہدہ نعمت ہے اور واقعی دنیاوی نعمت ہے، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے رشک نہیں ہے، اس نعمت پر رشک نہیں ہے، اس نعمت کو پانے کے لیے کوئی مجھے خواہش بھی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ اس نعمت میں کتنے کانٹے ہیں اور اس نعمت میں کتنی تلخیاں ہیں وہ مطلب یعنی کہ دور سے ہی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس نعمت کو پانے کی مجھے بہرحال کوئی تمنا نہیں، کہ آج یہ سب غالباً دین کی محبت کی وجہ سے جمع ہے، تو اللہ کرے کہ مطلب یہ سب کے سب باشرا ہو جائیں، ان میں جو بے نمازی ہیں اللہ کرے پکے نمازی ہو جائیں، اور انہیں بھی سب کو جتنے مسلمان حاضر ہیں یہ سب کے مطلب لینے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کرے کہ سب کو احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ مطلب ایمانداری کی باتیں بہت زیادہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی احساس نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں ابھی ان حضرات کی خدمت میں کچھ عرض بھی کیا، میں نے وہ کچھ مطلب یہ کہ وہ مطلب ہنس بول رہے تھے، تو میں نے اس دوران ہنس کیا، میں نے کہا کہ ہم لوگ بے شک غفلت سے ہنس رہے ہیں، لیکن اب جانوروں کی حس کو دیکھیں، جانور بڑا حساس ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر جانوروں کو موت کا علم ہوتا تو کوئی فربا یعنی تکڑا جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا۔ یعنی جانور موت کا سن کر گویا اس کو پتا چل جائے موت کا تو وہ گھلتا چلا جائے، گھلتا چلا جائے۔ لیکن ہم انسان ہمیں پتا ہے، جنازے اٹھتے دیکھتے، بڑے بڑوں کو دیکھتے، یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہی مر رہا ہے یا وہی کوئی مطلب یہ نہیں کہ ایک چھوٹا آدمی مر رہا ہے، بڑے بڑے افسر مرتے ہیں۔ تو بڑے بڑے افسروں کی اموات یا تو ہم دیکھتے ہیں یا تو ہم سنتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ جنازہ جو اٹھ کر جا رہا ہے جس کو ہم ایک مطلب ترچی نظر دیکھ کر لاپرواہی سے گزر جاتے ہیں. یہ جنازہ بہت کچھ پیغام دیتا جا رہا ہے. گویا وہ کہتا جا رہا ہے اے غفلت شیارو، میرا مرنا کسی آخری انسان کی موت نہیں ہے کہ اب میرے بعد کوئی نہیں مرے گا، جلد تر تمہارے بارے میں بھی یہ غل پڑ جائے گا کہ جناب کی موت واقع ہو گئی، یا فلاں ایس پی صاحب ہارٹ فیل ہو گئے، فلاں ڈی ایس پی صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، یا فلاں ایس ایس پی صاحب گولیوں کا نشانہ بن گئے، یا فلاں ڈی سی صاحب خاندانی جھگڑے میں ہی موت کے گھاٹ اتر گئے، یا فلاں آئی جی صاحب کار کے حادثے میں انتقال فرما گئے. جب تک رشتہ حیات باقی ہے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں، اے کاش ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور ہم گناہوں بھری زندگی سے باز آ جائیں. اے کاش اللہ کے حقوق سمجھیں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی توفیق ملے اور ہماری اصلاح ہو جائے. کہ اللہ تعالی کی پکڑ بہت سخت ہے. ایک روایت سنیے اور خوف خدا سے لرزیے کہ جہنم کے کنارے ساحل سمندر کی طرح، اس میں بختی اونٹوں کی طرح سانپ اور کداور خچروں جیسے بچھو ہیں. جب عذاب کی تکلیف پر جہنمی فریاد کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کناروں سے باہر نکلیں، وہ جیسے ہی نکلیں گے تو سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے. اور منشائے الہی کے تحت ان کی کھالیں اتار دیں گے. پھر وہ لوگ چلاتے ہوئے وہاں سے جہنم کی طرف بھاگیں گے. تو ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی کہ وہ کجاتے کجاتے اپنا گوشت نوچ لیں گے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں نکل آئیں گی. پھر کہا جائے گا اے فنا، کیا تجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. تو کہا جائے گا کہ یہ اس کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو ایذا دیتا تھا. تو میرے سائی بھائیوں، جب مومنوں کو ایذا دینا اتنا خطرناک جرم ہے اور اس کی اس قدر خوفناک سزا ہے، وہ مومن کا قتل کتنا خطرناک جرم ہوگا. ضروری نہیں کہ جو قتل کرے وہی مجرم ہو. جس نے قتل کرنے پر اکسایا یا جس کے حکم سے قتل ناحق کیا گیا یا کرایہ دے کر، جیسے لوگ کرائے کے قتل سے خدمات لیتے ہیں، تو کرایہ دینے والا بھی اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہے. غور سے سنیے، سیدنا ابو سعید اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالی ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. العیاذ باللہ. تو میرے پیارے پیارے سائے بھائیوں، یہ سارا روب، سارا دبدبا، ساری دھاک یہ ختم ہو کر رہ جائے گی. اے ہیروئن پینے والوں، چرس کے کش لگانے والوں، شراب کے نشے میں مست رہنے والوں، کان کھول کر سن لو. حدیث پاک میں آتا ہے، زانی اور شرابی جہنم کی طرف قیامت تک گھسیٹے جاتے رہیں گے. پھر جب وہ جہنم کے قریب ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے اور دوزخ کے فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کا استقبال کریں گے اور جہنم کے دروازے میں دنیاوی گنتی کے برابر ان کو ماریں گے. اس کے بعد ان کو جہنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکیلیں گے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں بچھو ڈنک نہ مارے اور سانپ اس کے سر پر نہ ڈسے. 40 سال تک یہی ہوتا رہے گا لیکن ہنوز اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ سکے گا. پھر آپ کی ایک لپٹ اسے سر کے بل پڑ گی. اس وقت دوزخ کے فرشتے اس کو ماریں گے, اس کی چوٹ سے وہ آگ کے گڑے میں گر پڑے گا. جب بھی اس کے جسم کی کھال جل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے. اس کے بعد اسے شدید قسم کی پیاس لگے گی, وہ چلائے گا العطش العطش ہائے پیاس ہائے پیاس. ایک گھونٹ پانی پلا دا. اس وقت جہنم کے عذاب پر مقرر فرشتے کھولتے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی کا پیالہ سامنے کریں گے. جب اسے پیے گا تو اس کے چہرے کا گوشت گر پڑے گا. جب یہ مائے حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ میں پہنچے گا تو وہ اپنی آنتیں کاٹ ڈالے گا اور شرمگاہ کی راتیں اس کی آنتیں کٹ کٹ کر نکل پڑیں گی. پھر وہ لوٹائی جائیں گی جیسے کہ پہلے تھی. پھر شراب کی چسکی وقتی طور پر اگر کسی کو سرور دیتی بھی ہو تو اس کا عذاب بڑھا کرنا ہے. اسی طرح سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں, مال حرام کمانے والوں, ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں, ملاوٹ والا مال بیچنے والوں, دودھ میں پانی ملانے والوں, رشوتوں سے اپنا بینک بیلنس بڑھانے والوں, کان کھول کر سن لو. حدیث نے پاک میں ارشاد فرمایا پل صراط پر آپ کی بیڑیاں ہیں, جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی جس سے پل صراط پر گزرنا دشوار ہوگا. جب تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے. اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہو تو اس کے گناہوں کا بوجھ بھی یہ ایک درہم حرام کھا لینے والا اس کا اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا. ایک حدیث شریف میں فرمایا جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے توف کی شکل میں لٹکا کر آئے گا, اور جس نے تھوڑا سا بھی مال حرام کھایا تو اس کے پیٹ میں آگ کھڑکائی جائے گی اور اس کی ایسی خوفناک آواز ہوگی جس دن ساری مخلوق اپنی قبروں سے اٹھیں گے سب کانپ جائیں گے. یہاں تک کہ احکم الحاکمین جلد مجدہ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے. اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں, والدین کو ستانے والوں, تم بھی کان کھول کر سن لو. معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے. آپ کے اس استفسار پر جبریل امین نے عرض کیا یہ والدین کے نافرمان لوگ ہیں, اپنے گھروں میں تصویریں لٹکانے والوں تم بھی کان کھول کر سن لو. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں. آج ہر ایک شکایت کرتا ہے گھر میں پریشانی ہے, بیماریاں جان نہیں چھوڑتی, کسی نے جادو کیا ہوا ہے, خبیث جنات غالب ہیں وغیرہ. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مجھ پر غصہ کیے بغیر اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پھر غور فرمائے جس کا آپ نے کلمہ پڑھا. فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہیں. رحمت کے فرشتے تو تصویریں لگا کر آپ نے گھر میں فرشتوں کے داخلے پر پابندی رکھ دی ہے, نو انٹری کا بورڈ چڑھا دیا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا اس حدیث کے تحت. مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ رحمت کے فرشتوں کا داخلہ یہاں بند. جب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو پھر بلائیں اور آفتیں نہ جانے کیا کیا. شوکیس میں الگ سجائے ہوئے، باقاعدہ دیواروں میں کھانچے بنا کر، تاک بنا کر اس پر بھی سجائے جاتے ہیں. کم از کم جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اے مسلمانوں ہمت کرو، ہفتہ صفائی، یوم صفائی یہ سب چھوڑ دو، گھنٹہ صفائی بنا دو اپنے گھر کی، گھنٹہ صفائی. جو ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ بچے نہیں، جو گھر کا بڑا، گھنٹہ صفائی بناؤ، ختم کر دو. اگر بیل بوٹے جو ہوتے ہیں، سینری ہوتی ہے، وہ جائز رکھنا. اس طرح سے قرآن کی آیتوں کے توغرے ماشاءاللہ ایک سے خوبصورت ملتے ہیں، ان سے سجا لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں نور برستا ہوگا، اللہ کی رحمت کے فرشتے تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی مشکلیں آپ کی دور ہوں گی انشاءاللہ.